الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما تو ہماری بچوں میں سیرت کلاس ہوتی ہے تو اس میں ہماری ایک عادت ہے عموماً کے کلاس شروع ہوتی ہے نا تو سب سے پوچھتے ہیں کہ آخری کلاس میں کیا بات ہو رہی تھی تو آج یہ ابھی دل میں آیا کہ آپ سے بھی پوچھیں کہ آخری کلاس میں آخری بات کیا ہو رہی تھی بچے ماشاءاللہ لکھنا بھی شروع کر دیتے ہیں وہ کلاس جب ختم ہوتی ہے نا تو پوچھتے ہیں کہ آخری بات کیا ہوئی تھی وہ ہم لکھ لیتے ہیں اپنے پاس تاکہ اگلی کلاس میں نا ہم جواب دے سکیں تو انہوں نے ڈائریکٹ میسج میں جواب دیا پتہ نہیں آپ کیوں چھپا کے جواب دے رہی اسے نہیں پڑھ سکتے انہوں نے جواب دیا اعجاز قرآن کے بارے میں بات ہو رہی تھی اعجاز قرآن کے بارے میں واقعی بات ہو رہی تھی یا کوئی اور بات ہو رہی تھی وحی کے بارے میں بات ہو رہی تھی جی حضور حضور اکرام کی وحی اچھا کیا بات ہو رہی تھی وحی کے بارے میں بات ہو رہی تھی یہ تو آپ نے صحیح جواب دیا لیکن کیا بات ہو رہی تھی وحی کے بارے میں خلاصہ تفسیر پڑھ رہے تھے اور پڑھتے پڑھتے پھر ہم نے ایک ٹینجنٹ کے اندر جا کے جیسے ہم جاتے رہتے ہیں ٹینجنٹس کے اندر ٹینجنٹ کہتے ہیں کہ کوئی آپ بات کر رہے ہیں بات کرتے کرتے ایک دم سے نا پھر اس میں سے کسی چیز کے اوپر پھر آپ نے لمبی بحث شروع کر دی ٹھیک ہے اور موضوع سے ذرا ہٹ کر کے بحث شروع کر دی تو اس کو ٹینجنٹس میں جانا کہتے ہیں انگلش میں جی انہوں نے کہا کہ وحی کی عقلی دلیل کیا دی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جی بالکل ٹھیک تو بات یہی ہو رہی تھی کہ وحی کی عقلی دلیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو وانذر عشیرتک الاقربین جب اللہ کا حکم آیا نا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے ٹھیک ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گوہ صفا کے اوپر کھڑے ہو کر کے سارے قریش کو بلایا اور ان سے کیا دلیل دی کہ میرے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے وہ صادق اور امین والی دلیل دی کہ لوگوں اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر ہے جو کہ تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم میری بات مانو گے تو سب نے جواب دیا جی آپ صادق اور امین ہیں ہم آپ کی بات مانیں گے آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ٹھیک ہے آپ نے کبھی امانت میں خیانت کری ہی نہیں آپ کے پاس جو چیز رکھوائی جاتی ہے آپ کو جو چیز دی جاتی ہے آپ بالکل صحیح صحیح اس چیز کو واپس کر دیتے ہیں یا اس چیز کو جیسے آگے پہنچانا ہوتا ہے ویسے آگے پہنچا دیتے ہیں آپ خیانت کرتے ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے یہ معمولی بات نہیں ہے صادق اور امین ہونا جو ہے نا یہ معمولی بات نہیں ہے سچا ہونا بہت مشکل کام ہے بہت مشکل کام ہے اگر ہم اپنے آپ پہ نظر ڈالیں اور اپنے معمولات پہ اپنے معاملات پہ نظر ڈالیں نا تو ہم جھوٹ بولتے رہتے ہیں جھوٹ نکل جاتا ہے منہ سے غلط بیانی ہو جاتی ہے بچوں سے غلط بیانی ہو جاتی ہے گھر کی عورتوں کی اور جو مرد ہوتے ہیں وہ گھر میں بھی باہر بھی ہر جگہ ہی غلط بیانیاں کر رہے ہوتے ہیں اور سچ بولنے کی کوشش شروع کریں تو لگ پتہ جاتا ہے کہ کتنا مشکل کام ہے سچ بولنا ٹھیک ہے یعنی اصل میں سچ بولنے کا مطلب جیسے پہلے بھی کئی دفعہ اس کلاس میں سمجھایا ہے کہ اصل میں سچ بولنے کا مطلب کیا ہوتا ہے. چلیں آپ سے پوچھتے ہیں سچ بولنے کا اصل میں مطلب کیا ہوتا ہے. سچ بولنا کون سی اس میں مطلب والی بات آ گئی, لیکن اس میں بھی تفصیل ہے, اس میں بھی ہم غلطی کر جاتے ہیں. تو اس وجہ سے سچ بولنے کا مطلب بھی پتا ہونا چاہیے نا. اپنے بارے میں سچ بولنا اور دوسروں کے بارے میں جھوٹ بولنا, نہیں. سچ بولنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا حکمت کے ساتھ بات کرنا. جی ماشاءاللہ انہوں نے بالکل صحیح جواب دیا. سچ بولنے کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ نہ بولنا, جھوٹ نہ بولنا, یہ ہوتا ہے سچ بولنے کا مطلب. ٹھیک ہے, مطلب یہ ہے کہ ہر وقت بولنا ضروری نہیں ہوتا, چپ رہنا بھی تو ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے, تو یہ نہیں کہ بھائی کوئی بات آپ کو سچ پتا ہے اب آپ جو ہے وہ منہ پھٹ ہو کر کے بول دیں اس کو. ٹھیک ہے نا, کیونکہ بھائی سچ بولنے کا مجھے حکم دیا گیا تھا تو میں نے تو منہ پھٹ ہو کر کے نا سب کچھ بول دینا ہے. جس کے منہ پر جو چیز سمجھ گیا ہے مجھے میں نے بول دینا ہے. جس کو سچ سمجھو, جس کو سچ سمجھو میں نے اس کو بول دینا ہے. جیسے کہ آج کل بہت بڑا گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی بنتی ہے کہ بہو صاحبہ جو آتی ہیں نا تو ان کو سچ بولنے کی عادت پڑی ہوئی ہوتی ہے. اب وہ ساس کے اندر کوئی برائی دیکھتی ہیں جھٹ کر کے بول دیتی ہیں نا, گھر میں کوئی برائی دیکھتی ہیں جھٹ کر کے بول دیتی ہیں. ٹھیک ہے, شوہر میں کوئی برائی دیکھتی ہیں جھٹ کر کے بول دیتی ہیں. سسر کو بھی نہیں چھوڑتی, کسی کو بھی نہیں چھوڑتی. سچ بولنا ہے بھائی مجھے تو, میں تو سچی ہوں. ٹھیک ہے, یہ ایک مثال ہے. اس کے علاوہ جو ہے اور بھی ہے نا, شوہر کو بھی یہی, بیوی کے اندر کوئی برائی دیکھی سچ بول دیا فوراً سے, تم تو ایسی ہو تم تو ویسی ہو, ہے نا, سچ بول دیا فوراً سے. اسی طریقے سے یہ گھروں میں ایک آگ جو لگی ہوئی ہے ایسی کوئی تھوڑی لگی ہوئی ہے خالی, تو بس سچ بولنے کا بھی شوق ہوا ہوا ہے بہت زیادہ نا. ٹھیک ہے, تو بھائی سچ بولنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ بول دیں, نہیں, خاموش رہو چپ رہو. ٹھیک ہے نا, اور حکمت کے ساتھ بات کہو. سچ بولو تو حکمت کے ساتھ بولو ورنہ چپ رہو. ٹھیک ہے, جھوٹ مت بولو, غلط بیانی مت کرو. پہلے سوچ لو کہ اچھا اگر میں آپ سچ بول رہا ہوں بولوں گا نا تو اس سے جو ہے وہ آگ لگ جائے گی, اس سچ بولنے سے جو ہے نا وہ لڑائیاں ہو جائیں گی. تو اس وقت جو یا کوئی اور مسئلہ, ایون اگر یہ بھی ہو کہ اگر میں نے سچ بول دیا تو میں بہت بری طریقے سے نا کسی مصیبت میں پھنس جاؤں گا. ٹھیک ہے نا, تو اس وقت جھوٹ بولنے کی بجائے تھوڑی دیر کے لیے ذہن میں سوچ لیں کہ اس بات کو میں کیسے بیان کروں کہ جس سے کہ جھوٹ بھی نہ ہو اور میرے اوپر کوئی بہت بڑی مصیبت بھی نہ آئے. تھوڑا سا انسان سوچے نا, بلکہ ایک ایمان والا تو سوچنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعائیں بھی شروع کر دیتا ہے, رائٹ. فوراً اللہ تعالیٰ سے تار جوڑ کر کے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا شروع, اے اللہ کوئی بات سجھا دیجئے آپ مجھے, کوئی مجھے بات سجھا دیجئے, کوئی میرے ذہن میں ایسا طریقہ ڈال دیجئے کہ میں جھوٹ بھی نہ جھوٹ سے بھی بچ جاؤں اور مصیبت سے بھی بچ جاؤں. تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں ڈالیں گے اپنے بندے کے دل میں؟ اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ ہم تو سوچ کر کے شاید کوئی بات نہ سوچ سکیں, لیکن اللہ تو الحکیم ہے نا, اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے کوئی ایسی بات ڈال دیں گے دل میں. لیکن یہ سب اس وقت ہوتا ہے جب ہمارے لیے یہ بات اہم ہو جائے کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے. جس کے لیے یہ بات اہم ہی نہیں ہوتی وہ تو جہاں تھوڑا سا مسئلہ نظر آئے فوراً جھوٹ, جہاں تھوڑی سی سچویشن ایسی نظر آئے فوراً جھوٹ, حتیٰ کہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ, رائٹ, لوگوں کو جو ہے وہ یعنی تھوڑا سا دل لگی کرنے کے لیے جھوٹ, رائٹ, کسی کو سڑانے کے لیے جھوٹ. تو جھوٹ تو یعنی مستقل انسان کا چلتا ہے نا. اور پھر اس سے زیادہ مشکل بات پتہ ہے کیا ہے؟ اس سے بھی زیادہ مشکل بات ہے امانت داری. کیونکہ امانت داری جو ہے نا, یہ صرف یہ نہیں ہوتا کسی نے آپ کے پاس جو ہے وہ یعنی کوئی برتن رکھوایا تو آپ نے اس برتن کو ایسے ہی واپس کر دیا, ہے نا. برتن کے ساتھ آپ کیا کر سکتی ہیں؟ برتن کو توڑ مروڑ کر کے کیا آپ کیا کریں گی برتن کے ساتھ نا, رائٹ. تو برتن کو ایز اٹ از واپس کر دینا یہ امانت داری ہے, لیکن یہ کوئی مشکل امانت داری نہیں ہے. یہ تو الحمدللہ شریف گھرانے کے لوگ کر ہی لیتے ہیں, رائٹ. امانت داری کا جو کانسیپٹ ہے یہ تو بہت آگے جاتا ہے, رائٹ. آپ کے پاس کوئی راز امانت رکھا جائے, او ہو, یہ راز کو راز رکھنا یہ تو بتائیے نا. میں صرف تم کو بتا رہی ہوں اور کسی کو نہیں بتا رہی. پھر وہ آگے جا کے کہتی ہے میں صرف تم کو بتا رہی ہوں اور کسی کو نہیں بتا رہی. ٹھیک ہے نا, عورتوں میں عام بولا جاتا ہے اس طریقے سے, لیکن ایون مرد بھی ایسا کرتے ہیں. مردوں میں بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اس قسم کی حرکت کرتے ہیں. میں صرف تمہیں بتا رہا ہوں اور کسی کو نہیں بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے راز کو امانت رکھنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو کوئی کام سپرد کیا گیا ہو, کام سپرد کیا گیا ہو, اس کام کو امانت داری کے ساتھ جو ہے وہ مکمل کرنا, امانت داری کے ساتھ اپنی پوری کوشش کر کے جو ہے نا وہ اس کام کا حق ادا کرنا, یہ تو سب سے زیادہ مشکل کام ہے, ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ہم ڈنڈیاں مار جاتے ہیں, ہم جو ہے وہ کوتاہی کر جاتے ہیں, ہم سستی کر جاتے ہیں, ہم نہ جانے اور کیا کیا اپنی طرف سے اس کے اندر خرابیاں ڈال جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا؟ تو کام کے اندر امانت داری کا لحاظ رکھنا, او ہو, یہ تو یعنی نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے. اور امین ہم کہہ تو دیتے ہیں لیکن اس کی گہرائی کو ہم, حقیقت کو ہم نہیں سمجھ پاتے. نبی علیہ السلام کو صادق اور امین جو کہا جاتا تھا نا, پورے کمال کے ساتھ کہا جاتا تھا, کمال کے ساتھ, ہر چیز میں صادق اور ہر چیز میں امین, ٹھیک ہے؟ تو یہ نبی علیہ السلام کی دلیل تھی. اب ہمیں جو ہے نا, ہمیں اس کمال کا صادق اور امین نہ تو ہم بن سکتے ہیں, سیدھی سی بات ہے, ہم اس لیول کا, اس کمال کا نہیں اپنے اندر پیدا کر سکتے, ٹھیک ہے؟ لیکن ہمیں اتنے کمال کی ضرورت بھی نہیں ہے جس کمال کے اوپر نبی علیہ السلام پہنچے ہوئے تھے. اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے جب وحی کی بات شروع کری تھی نا, تو اس وقت جو ہے نبی علیہ السلام کے پاس اور کوئی دلیل نہیں تھی. پوری دنیا کے اندر جو ہے نا اس وقت جو ہے نا یہ کانسیپٹ جو ہے وہ بالکل ایک اجنبی بن چکا تھا, بالکل ایک جو ہے نا وہ یونیک قسم کا کانسیپٹ بن چکا تھا. تو اس وقت کے حالات اور آج کے حالات میں کافی فرق ہے, یعنی بہت زیادہ فرق ہے. اب جو ہے وہ دنیا کے اندر اسلام اتنا پھیل چکا ہے اور بہت ساری اور دلیلیں بھی موجود ہیں, ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے ہمارا ایک نارمل درجے کا صدق اور امانت داری, ٹھیک ہے نا, ہمارے درجے کی جو, یعنی ہم اپنے حالات میں رہ کر کے جتنا سچے اور جتنا امانت دار ہو سکتے ہیں نا, ہم اتنے ہی ہو جائیں نا تو کافی ہوگا, ٹھیک ہے؟ یعنی اگلا بندہ جو ہے نا وہ اس سے ہم بالکل ہی دھوکے بازی والا معاملہ جو کرتے ہیں نا, بالکل ہی جھوٹ فریب اور چھپانا اور جو ہے وہ اس کے ہر کام کے اندر جو ہے وہ خرابی ڈالنا, ٹھیک ہے, یہ والی حرکتیں اگر ہم چھوڑ دیں نا, تو ہم صدق اور امانت داری کے اس درجے میں پہنچ جائیں گے جس کی ہمیں ضرورت ہے 2022 کے اندر, کے اندر جتنے صدق اور امانت داری کی ضرورت ہے نا, وہ ہم آسانی سے اچیو کر سکتے ہیں. رائٹ, اللہ تعالیٰ بندے کے اوپر اتنا بوجھ ڈالتے ہیں جتنا وہ اٹھا سکتا ہے. تو ہمارے کندھے اتنے مضبوط کوئی تھوڑی ہیں کہ ہم جو ہے وہ نبی علیہ السلام والی صدق اور امانت ہم سے ڈیمانڈ کی جائے. رائٹ, ہمارے پاس تو اتنا سکت ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ تو ہم بس دھوکے دینا چھوڑ دیں, بس کافی ہو جائے گا ہمارے لیے, ٹھیک. میں بہت اتنا, یعنی نبی علیہ السلام جیسا کام بن سکتے ہیں اور نہ بننے کی ہمیں ضرورت ہے, ٹھیک ہے, اس طرح سے اس لیول کی صدق پر ہمارا. تو نبی علیہ السلام نے کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ آپ کہہ دیجئے قل انما یوحا الی انما الہکم الہ واحد, ٹھیک ہے؟ تو اس کا غالباً ہم ترجمہ پڑھ رہے تھے خلاصہ تفسیر سے, کہ آپ ان لوگوں سے بطور خلاصہ کلام کے مقرر, یعنی اب پوری کی پوری صورت کا جو ہے نا بالکل انتہا پہ ہم پہنچ چکے ہیں, آخر میں پہنچ چکے ہیں, تو اب جو ہے نا وہ سم ٹوٹل آپ بیان کر دیجئے دوبارہ. مقرر کا مطلب دوبارہ, اگین فرما دیجئے کہ میرے پاس تو موحدین اور مشرکین کے باہمی اختلاف کے بارے میں صرف یہ وحی آئی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود, مجھے اوپر سے بتایا گیا ہے کہ بس ایک ہی معبود ہے, تو اس کی حقانیت ثابت ہو جانے کے بعد اب بھی تم مانتے ہو یا نہیں؟ یعنی اب تو مان لو, ٹھیک, فہل انتم مسلمون, اب تو تم مان لو, جھک جاؤ, سپرد کر دو اپنے آپ کو اس حقیقت کے سامنے. پھر بھی فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ, پھر بھی اگر یہ لوگ اس کے قبول کرنے سے سرتابی کریں, ٹھیک ہے, یعنی سر جھکانے کی بجائے جو ہے نا وہ سر اٹھائیں, اس سے ریبیل کریں یا پیٹ پھیر لیں, ایک ہی بات ہے ساری, ٹھیک ہے, تو اگر یہ لوگ اب بھی سرتابی کریں نا, تو آپ بطور اتمام حجت کے, حجت پوری کرنے کے, طور پر آپ فرما دیجئے کہ میں تم کو نہایت واضح اطلاع کر چکا ہوں. ٹھیک ہے, سوا کا ترجمہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے کیسے کیا, واضح اطلاع, بالکل کلیئر کلیئر. ٹھیک ہے, ویسے یعنی بالکل برابر سرابر, جس میں ذرا برابر خفا و پوشیدگی نہیں رہی, خفا و پوشیدگی نہیں رہی. توحید اور حقانیت اسلام کی اطلاع بھی اور اس کے انکار پر جو سزا ملے گی وہ بھی صاف صاف بیان ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, میں نے سب کچھ تمہیں جو مجھے کہا گیا تھا, جیسے جیسے مجھے سمجھایا گیا تھا, بتایا گیا تھا, میں نے آپ کو بتا دیا. اب نہ مجھ پر تبلیغ حق کی کوئی ذمہ داری باقی رہی, نہ تمہارا کوئی عذر باقی رہا. یعنی تمہاری طرف سے کوئی یعنی کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ جس کو کہ تم بنا کر کے نا میرے اوپر انگلی اٹھا سکو کہ میں نے اپنا کام پورا نہیں کیا, تو ہم کیسے اپنا کام پورا کریں. اور اگر اچھا وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا أَبْعَدُ, اور اگر اس کے حق ہونے میں تم کو اس وجہ سے شبہ ہو کہ جو سزا بتائی گئی ہے وہ مل کیوں نہیں جاتی, تو سمجھ لو کہ سزا کا ملنا تو یقینی ہے, مگر ان ادری, مگر میں نہیں جانتا کہ جس سزا کو تم سے وعدہ ہوا ہے آیا وہ قریب واقع ہونے والی ہے یا دور دراز. کہا تھا نا ان ادری اقریب ام بعید, ٹھیک ہے, جو تم سے وعدہ کیا گیا, ام ما توعدون, جو سزا تم سے پرومس کر لی گئی ہے وہ قریب ہونے والی ہے کہ وہ بعید ہونے والی ہے, یہ مجھے بھی نہیں پتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اچھا یا دور دراز, تو زمانے میں واقع, دور دراز زمانے میں واقع ہونے والی ہے, البتہ اس کا واقع ہونا ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری پکار کر کہی ہوئی بات کی بھی خبر ہے اور جو تم دل میں رکھتے ہو اس کی بھی خبر ہے. انہ یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتمون, جو تم جہری طور پر بات کرتے ہو یا تم چھپ کر کے سری طور پر بات کرتے ہو, اللہ تعالیٰ کو ان سب کی خبر ہے. تو سزا جو ہے نا وہ تو واقع ہونے والی ہے لیکن اس کا وقت نہیں پتا. اچھا, اللہ تعالیٰ نے نا دونوں چیزوں کے ساتھ ایسے رکھا ہے کہ سزا کا بھی وقت نہیں بتایا اور جزا کا بھی وقت نہیں بتایا کہ کب ہونے والی ہے. ٹھیک ہے, انعام, اللہ کی مدد, اللہ کی مدد بھی تو ایک انعام ہے نا اللہ تعالیٰ کا, تو مدد کو تو بتا دیا کہ آئے گی مدد, لیکن کب آئے گی یہ نہیں بتایا. ٹھیک ہے, اسی وجہ سے غزوہ بدر جب شروع ہوا نا, جب لڑائی, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چھپڑ میں, اپنے عریش میں جا چلے گئے, داخل ہو گئے, نیچے لوگ لڑ رہے ہیں, سورڈ فائٹنگ ہو رہی ہے, تیر باز اندازی ہو, تیر یعنی تیر چلا رہے ہیں دوسرے کے اوپر, نیزہ بازی ہو رہی ہے, لڑائی ہے نا, میدان کارزار جمع ہوا ہے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چھپڑ کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں اور رو رو کر کے دعائیں کر رہے ہیں. اس کی وجہ کیا تھی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ کا وعدہ ہو چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ مدد کریں گے اور کافروں کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فتح عطا فرمائیں گے. ٹھیک ہے, پھر کیوں اتنا زیادہ رو رہے تھے, اتنا زیادہ رو رہے تھے. ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہی علماء نے لکھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فتح کا وعدہ تو کر دیا تھا لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ فتح کب آئے گی, کیا آج کے دن اسی وقت فتح آئے گی یا کبھی بعد میں جا کر کے فتح آئے گی, یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا تھا, اپنے محبوب کو نہیں بتایا. جبرائیل علیہ السلام بھی بھیج رہے ہیں لیکن بتا نہیں رہے کہ کب فتح آئے گی, تو اس وجہ سے نبی علیہ السلام اتنا زیادہ گریہ وزاری کر رہے تھے. ٹھیک ہے, تو جب اللہ نے نبی علیہ السلام کو نہیں بتایا کہ فتح کب آئے گی, تو اب ہمیں بھی تو, ہم تو کس درجے کے ہیں ہم کہ ہمیں بتا دینا چاہیے کہ کب فتح آئے گی. ٹھیک ہے, اسی وجہ سے ہمارے حالات جو ہے نا وہ مشکل ہوتے ہیں, فتح نہیں آ رہی ہوتی, مدد نہیں آ رہی ہوتی, تو ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم اللہ سے دعائیں مانگتے رہو اور اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہو. ٹھیک ہے, دعائیں مانگتے رہو مدد کے لیے, اپنے گناہوں پر استغفار کرتے رہو, اور جو اللہ کا حکم ہے اس حکم کے اوپر عمل کرتے رہو. یہ تین چیزیں کرنا یہ ہمارا کام ہے. فتح دینا اللہ کا کام ہے, اس نے وعدہ کیا ہے فتح کا, ٹھیک ہے نا. ان تین چیزوں کے اوپر فتح کا دار و مدار ہے, ٹھیک ہے. لیکن کب فتح آئے گی یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا, ٹھیک ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا. تو اس وجہ سے ہم یہ تین کرتے رہے, اللہ تعالیٰ چاہیں گے جلدی فتح دے دیں گے, اللہ تعالیٰ چاہیں گے دیر سے فتح دیں گے. لیکن جب ہمارے لیے سب سے اچھا موقع ہوگا نا, سب سے اچھا وقت ہوگا فتح کا, اللہ تعالیٰ اسی وقت فتح دیں گے اپنی حکمت کے مطابق. ریپیٹ کر دیں, انہوں نے لکھا ہے. تو تین چیزیں جو کہی ہیں وہ, نمبر ون دعا کرتے رہنا اللہ تعالیٰ سے, ٹھیک ہے, دعا. اور نمبر ٹو میں آپ کو جو دو باتیں بتائی ہیں نا, ان کو ایک میں بھی سمو سکتے ہیں. صبر کرنا, ٹھیک ہے, دعا کرنا اور صبر کرنا, اصل میں یہ دو چیزیں. پھر صبر کرنے کو جو ہے وہ مزید دو میں آپ ڈیوائڈ کر لیں. ایک تو یہ ہے کہ گناہوں پہ معافی مانگتے رہنا اللہ تعالیٰ سے, استغفار کرتے رہنا, ٹھیک ہے, اس لیے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہی ہم مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان گناہوں پہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا, ٹھیک ہے, توبہ کرتے رہنا, ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ نہیں میں گناہ نہیں چھوڑوں گی اور اللہ آپ مجھے فتح دے دیں. میں گناہ نہیں چھوڑوں گی, آپ فتح دیں, ٹھیک ہے نا, بیکاز آئی ایم سیئنگ سو, بیکاز آئی سے سو, یہ نہیں چلتا اللہ کے ساتھ. اس وجہ سے گناہوں سے معافی مانگتے رہنا, استغفار کرتے رہنا, توبہ کرتے رہنا, یہ سب کا سب ایک ہی چیز ہے. پھر اس کے بعد تیسرا کام, بھائی توبہ تو آپ ماضی کی غلطیوں کے اوپر کر رہے ہیں نا, واٹ اباؤٹ حال اینڈ مستقبل. حال اور مستقبل میں کیا کریں, اللہ کا جو حکم ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہنا, یعنی فرائض کو انجام دیتے رہنا, یہ تیسرا کام ہو گیا. تو دعا, مدد کی دعا, ٹھیک ہے, استغفار, توبہ, اور تیسری چیز فرائض کو پورا کرتے رہنا, ٹھیک ہے, یہ ہمارے کرنے کا کام, یہی تین کرنے کا کام. پھر باقی جو 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 تدابیر اور یہ ساری چیزیں ہیں وہ پھر جب اللہ تعالیٰ کچھ تدابیر سجھا دیں گے تو اس تدبیر پہ عمل بھی کر لیں گے. یا جب کوئی بڑا کچھ کرنے کو کہہ دے گا کہ بھئی اب آپ ایسا اپنی طرف سے فلانا کام بھی کریں, ٹھیک ہے, تو جب کوئی کہے گا تو پھر وہ بھی کر لیں گے. لیکن تین چیزیں تو انڈر آل سرکمسٹانسز یہ تین کام تو کرنے ہی, ٹھیک ہے. اچھا, تو اللہ تعالیٰ کو تمہاری پکار کر کہی ہوئی بات کی بھی خبر ہے, اور جو تم دل میں رکھتے ہو اس کی بھی خبر ہے, اور تاخیر عذاب سے اس کے واقع نہ ہونے کے دھوکے میں نہ رہنا. یہ تاخیر کسی مصلحت و حکمت سے ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, یعنی ابھی فتح کا وقت اللہ کی حکمت کے مطابق آیا ہی نہیں, ٹھیک ہے. جب آئے گا تو یہ جو تاخیر ہو رہی ہے نا فتح میں, یہ مصلحت ہے, یعنی اس کے اندر فائدہ ہے ہمارے لیے, ٹھیک ہے. اصل میں ہو اکثر معاملہ یہ چل رہا ہوتا ہے کہ یعنی ہم جیسے لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ چل رہا ہوتا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تو یہ نہیں کہہ سکتے نا, لیکن اپنے ساتھ یہ ہم ضروراً کہہ سکتے ہیں کہ اصل میں ہم نے گناہوں کا پیچھا چھوڑا نہیں ہوتا, رائٹ. گناہوں کو جو ہم پرسو کرتے رہتے ہیں نا, ہر وقت پیچھا کرتے رہتے ہیں اور گناہ کرتے رہتے ہیں, اصل میں ہم نے گناہوں کو چھوڑا ہی نہیں ہوتا ابھی, یا چھوڑنے کا ارادہ بھی نہیں کیا ہوتا ہم نے, ٹھیک ہے نا, اور ہم چاہتے ہیں کہ بس فتح آ جائے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ تو بھائی چاہتے ہیں کہ ہم گناہ چھوڑ دیں, اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ ہم یہ جو ذلت والی زندگی ہے نا, ہم اس ذلت والی زندگی کی جو اصل وجہ ہے اس وجہ کو ہم چھوڑیں, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی فتح کو, اپنی مدد کو, اپنی نصرت کو جو ہے وہ روکا ہوا ہوتا ہے تاکہ ہم چھوڑیں, پھر اس کے بعد نصرت آئے, ٹھیک ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ چھوڑے بغیر ہی ہمارے اوپر فتح بھیج دیں تو پھر تو ہم کہیں گے بھائی یہ تو بڑا اچھا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ میں گناہ کر ہی نہیں رہی تھی تبھی تو فتح آ گئی, اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جو گناہ کر رہی تھی وہ تو اللہ تعالیٰ کو پسند آ رہا تھا, اسی وجہ سے اللہ نے فتح بھیج دی, ہے نا, یہ ہوتا ہے نا اس طریقے سے, ٹھیک ہے. تو مصلحت کا مطلب یہ کہ ہمارا فائدہ ہے کہ ہم گناہ چھوڑ دیں, اس وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ. اچھا, میں نہیں جانتا کہ وہ مصلحت کیا ہے، ہاں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ شاید یہ تاخیر. اچھا یہاں پر چونکہ فتح اور نصرت کی بات نہیں ہو رہی تھی، یہاں پر سزا کی بات ہو رہی تھی، تو اب سزا میں کیوں تاخیر ہو رہی ہے یہ نبی علیہ السلام سے ہمارے مجھے نہیں پتا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ تم تو کفر اور شرک اور نبی کی دشمنی میں تم تو بڑے ہوئے ہو، تو اب تمہارے اوپر کیوں نہیں آ رہی؟ آئی ڈونٹ نو، ان ادری، لا ادری، مجھے نہیں پتا، ٹھیک ہے. تو یہ جو ان ادری اور لا ادری والے 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 الفاظ ہیں نا، یہ بھی بڑے گولڈن ورڈز ہیں، بڑے گولڈن ورڈز ہیں، بلکہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو منتبی تو سنت بھی ہوئے نا. اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو حکم فرما رہے ہیں کہ آپ اس طرح سے بات کیجئے، ان ادری، ٹھیک ہے نا. تو بھائی جب کوئی بات نہیں پتا ہے نا تو اس کو اکنالج کر لینا، اس کو ایڈمٹ کر لینا کہ مجھے نہیں پتا، یہ بہت بہت اچھا اور بہت بڑا مقام ہے، ٹھیک ہے نا. یہ بڑوں کو ملتا ہے یہ مقام. تو جو یہ کام کرتا ہے نا، جب اس کو نہیں پتا تو ایڈمٹ کر لیتا ہے مجھے نہیں پتا، تو یہ اس کی بڑائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک خلق ہے، ایک صنف ہے جو کہ ایک صفت ہے جو کہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. جب کوئی بات نہیں پتا تو بجائے اس کے ٹامک ٹوئیاں مارنا اور جو ہے وہ ازمپشنز کرنا اور جو ہے وہ ادھر ادھر کی باتیں کسی طریقے سے کر کے نا اپنی عزت بچانے کی کوشش کرنا، اس کے بجائے جو ہے تو ہم ایڈمٹ کر لیں کہ بھائی مجھے یہ بات نہیں پتا ہے، ہم تو نبی بھی نہیں ہیں، ہم تو کوئی لوگوں کے امام بھی نہیں ہوتے، تو ہماری کون سی عزت ختم ہونے والی ہے اس کے اندر؟ ہماری عزت ہے ہی نہیں جو ختم ہوگی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو امام الانبیاء تھے، صرف ہم لوگوں کے امام نہیں تھے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ لادری فرمایا ہی نہیں، مجھے نہیں معلوم. تو فرمایا کہ وہ مصلحت کیا ہے، ہاں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ شاید یہ تاخیر عذاب تمہارے لیے امتحان کہ شاید متنبہ ہو کر ایمان لے آئیں. اگر عذاب آ جائے گا تو پھر تو ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، تو ایمان کا چانس ہی ختم ہو جائے گا. اور ایک وقت محدود یعنی موت کے وقت فائدہ پہنچانا ہو کہ خوب غفلت بڑھے اور عذاب بڑھتا چلا جائے. اور ایک وقت محدود یعنی موت کے وقت فائدہ پہنچانا ہو، پہلا معاملہ یعنی امتحان رحمت ہے، اور دوسرا معاملہ یعنی عمر دراز اور اسی سہولتیں دینا یہ عقوبت و سزا ہے. یعنی اگر تم اپنے کفر کے اندر ہی جاری ہونا کنٹینیو کر رہے ہو اپنے کفر کے اندر، تو یہ بیسکلی تمہیں ڈھیل دینا، ڈھیل مل گئی ہے تمہیں. متاؤن الاخین کا پھر ڈھیل سے بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے یہاں پہ. محدود یعنی موت کے وقت فائدہ پہنچانا کہ خوب غفلت بڑھے اور عذاب بڑھتا چلا جائے، اسی کو ہماری زبان میں ڈھیل دینا کہتے ہیں. پہلا معاملہ یعنی امتحان یہ رحمت ہے کہ تمہیں جو ہے وہ آزمایا جا رہا ہے اور تم اس کے اندر کامیاب بھی تو ہو سکتے ہیں. بھائی امتحان کے اندر دونوں پاسبلٹی ہوتی ہیں نا، آپ ناکام بھی ہو سکتے ہیں اور آپ کامیاب بھی ہو سکتے ہیں. تو امتحان جو ہے وہ تو اگلے درجے یعنی پروموٹ ہونے کا ایک سبب بنتا ہے نا. امتحان ہم سمجھتے ہیں کہ امتحان نہ آئے، ٹھیک ہے، امتحان نہ دینا پڑے، لیکن جو نظام بنا ہوا ہے وہ نظام کیا ہے کہ امتحان دو گے تبھی پروموٹ ہوگے، تبھی آگے بڑھو گے، ٹھیک ہے. اور اگر تم نے امتحان نہیں دینا تو جس درجے میں ہو اسی درجے میں رہو گے، ٹھیک ہے. تو امتحان جو ہے نا وہ رحمت بھی ہے، خالی یہ نہیں کہ بڑا ٹینشن ہو جاتی ہے امتحان کی وجہ سے، نہیں. تو پہلا معاملہ یعنی امتحان رحمت ہے، اور دوسرا معاملہ کہ بھیا تمہیں جو ہے وہ ڈھیل دی جا رہی ہے، یہ یعنی یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ تمہیں ڈھیل دی جا رہی ہے بس. تو یہ پھر عقوبت اور سزا ہے. اور جب ان سب مضامین سے ہدایت نہ ہوئی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بإذن اللہ کہا کہ اے میرے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان فیصلہ کر دیجیے. اعلیٰ ربحکم بالحق، جو کہ ہمیشہ حق کے موافق ہوا کرتا ہے. یعنی یہ جو فیصلے کی بات ابھی ہو رہی ہے نا، بالحق، احکم بالحق، تو یہ فیصلے کا مطلب کیا ہے؟ فائنل, ٹھیک ہے, فائنل فیصلہ فرما دیجیے. اچھا, کسی نے یہاں لکھا ہے کہ فتح نہ ملنے کی وجہ ہمارے گناہ ہے, although ہم یہ تین کام بھی کرتے ہیں, اسباب اختیار کرتے ہوئے, اسباب اختیار کرتے ہوئے ہوئے کہنا چاہیں, حالانکہ ہم یہ تین کام بھی کرتے ہیں. دیکھیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فتح نہ ملنا, ٹھیک ہے, یعنی تاخیر ہونا فتح میں, تو اس کی تو وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کافروں کو ڈھیل دینا چاہتا, کافروں کو ڈھیل, ٹھیک ہے نا, کہ وہ ایمان لے آئیں, ایمان لے آئیں, توبہ کر لیں, ٹھیک ہے, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تو گناہ کا احتمال ہی نہیں, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی استغفار جو ہے نا وہ کامل استغفار ہے, ٹھیک ہے. تو یہ نبی کے ساتھ تو یہ چیز ایسے ہوتی ہے کہ جو تاخیر ہو رہی ہے اس کی وجہ جو ہے نا وہ کافروں کو ڈھیل دینا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل میں کوتاہی نہیں ہے اس کی وجہ کوئی, کیونکہ ہے ہی نہیں کوئی کوتاہی. اسی طریقے سے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر من و ان چلنے والے ہیں نا, جو کہ بڑے اولیاء, ٹھیک ہے نا, کبار اولیاء, اونچے درجے کے جو اولیاء ہوتے ہیں اللہ کے ولی, ٹھیک ہے, تو ان کے ساتھ بھی پھر یہی معاملہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان سے فتح روکی ہوئی ہوتی ہے نا, تو اس کی وجہ جو ہوتی ہے وہ ان کی کوتاہی نہیں ہوتی, بلکہ جو ان کے دشمن ہیں ان کو ڈھیل دینا, ٹھیک ہے. لیکن ہم اور آپ جیسے جو لوگ ہیں نا, تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اگر یہ تین کام کر بھی رہے ہوتے ہیں نا, تو بھی ہم جیسے, یعنی جو ان تین کاموں کی حقیقت ہے نا, ہمیں ہم نہیں کر رہے ہوتے ویسے. یعنی ہم دعا بھی جو مانگ رہے ہوتے ہیں نا, ہم دعا بھی صحیح سے نہیں مانگ رہے ہوتے, دعا بھی صحیح سے نہیں مانگ رہے ہوتے, ٹھیک ہے, اور استغفار, ہم استغفار نہیں کر رہے ہوتے, اور تیسری چیز فرائض کے اوپر عمل ہم یہ بھی نہیں کر رہے ہوتے, لیکن ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تینوں کر رہے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم کر رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں نہیں کر رہے ہوتے, پھر بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ جو ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے ہی, چلے آپ سے پوچھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ ہم کر رہے ہوتے ہیں کچھ اور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کل کر رہے ہیں, کل کر رہے ہیں, حالانکہ کچھ کر رہے ہیں لیکن ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کل کر رہے ہیں, کل کا مطلب پورا مکمل, ٹھیک ہے. تو ہم اس غلط فہمی میں کیوں مبتلا ہوتے ہیں اپنے بارے میں, اپنے عمل کے بارے میں اس غلط فہمی میں کیوں مبتلا ہو جاتے ہیں؟ ہمارے ساتھ تاخیر کی وجہ میں جو بھی اللہ کی مصلحت ہو اس پہ صبر کریں یا مانگتے رہے دعا. اچھا, چلیں, آپ نے یہ جو سوال پوچھا ہے نا اسی کا جواب ابھی دینا ہے, تو ہم نے آگے سے اس کے اوپر ایک کاؤنٹر کوشچن کر دیا. اس کاؤنٹر کوشچن کو سمجھے نا, تو کسی نے اس کے اوپر جواب دیا ڈائریکٹ میسج میں کہ دل کی کیفیت نہیں شامل ہوتی ہے میرے ساتھ, یہ کوئی رہا ہے, because we judge that for ourselves instead of asking if we are doing what we are supposed to do. جی, کس سمجھ میں ہے؟ انہوں نے جو جواب دیا نا اس کا انگریزی میں دیا ہے, لیکن اردو میں اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ ہم اپنے جج خود ہی بنے ہوئے ہوتے ہیں, ہم اپنے جج خود ہی بنے ہوئے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, instead of asking someone else if we are doing what we are supposed to do. ٹھیک ہے, ہمارے دل کیفیات ویسی نہیں ہوتی, کیوں نہیں ہوتی ویسے؟ دعا مانگتے رہنا چاہیے, دعا تو مانگتے رہنا چاہیے, لیکن سیکھنا نہیں چاہیے خود پسندی کی وجہ سے, شیطان کے الجھانے کی وجہ سے ہم اپنے عمل سے غافل ہوتے ہیں اس لیے, सही राह बताने वाले नहीं होते, दिल से नहीं करते हम अमल अमाल में, खुद ही अपने आप को जज कर रहे होते। जी ठीक है, देखें ये तीन काम तो बता दिए ना, ठीक है, लेकिन ये तो सिर्फ इनका नाम बताया ना, दुआ, इस्तिग़फ़ार और फ़राइज़ की पाबंदी, ठीक है, लेकिन इसका तरीका तो नहीं बताया ना, ठीक है, तरीका, दुआ मांगने का तरीका क्या होता है और इस्तिग़फ़ार का तरीका क्या होता है और फ़राइज़ के ऊपर अमल कैसे किया जाता है, कौन से फ़राइज़ हैं, हमारे पास ये इल्म भी नहीं होता, हमारे पास इल्म नहीं है। ये एक ये याजिद अक्सर इस बात को कहते हैं बयानात के अंदर, क्लास वगैरह के अंदर, ठीक है, कि हम ये अजम्पशन करके बैठे हुए हैं, हम ये गुमान करके बैठे हुए हैं कि इल्म हमारे पास सारा है, हर चीज का इल्म मौजूद है, जो हमें करना चाहिए ना उसका हमें इल्म है, अब जो है ना बस हमें अमल करना है उसके ऊपर। लेकिन ये एक फॉल्टी अजम्पशन, ठीक है ना, ये एक फॉल्टी अजम्पशन है, हमारे पास इल्म भी बहुत कम है, यानी जो हमारे, ये नहीं कि हमें कायनात का इल्म और जो है वो सितारों का इल्म और जो है वो नबी क्या कहते हैं कुरान की तफसीर का सारा इल्म और हदीस का इल्म, और नहीं, उस इल्म की बात नहीं कर रहे, वो तो हमारे पास कभी भी पूरा नहीं हो सकता, ठीक है ना, और उस इल्म को हासिल करना भी यानी मुमकिन भी नहीं है और जरूरत भी नहीं है उसको हासिल करने के हर बंदे को, ठीक है ना। हम तो बात कर रहे हैं जो मेरे करने का काम है, जो मुझे अभी करना है, क्या मेरे पास उसका पूरा इल्म है, हम अजम्पशन करके बैठे हुए हैं कि हाँ उसका मेरे पास पूरा इल्म है, हालांकि नहीं है, हालांकि नहीं है, ठीक है। ये कैसे पता चलता है, ये तो उस वक्त पता चलता है ना जब आप किसी एग्जामिनर के सामने आए और वो फिर आपसे दो चार क्विज क्वेश्चन करे, राइट, कुछ आपसे पूछे, कुछ आप बताएं, कुछ वो आगे से फिर आपको बताए कि अच्छा आपको तो इल्म ही नहीं है, आपके पास तो समझ ही नहीं है अभी, ठीक है ना, तब पता चलता है ना। अपने जोम के अंदर तो कोई भी समझ सकता है कि मुझे तो पता है, अपने जोम के अंदर तो हम जैसे भी हम कह रहे थे कि हमें दुआ मांगना आता नहीं है, हम समझते हैं कि हमें दुआ मांगना आता है लेकिन हमें नहीं मांगना आता, ठीक है, तो भाई तीन में से पहले ही काम हमें आता ही नहीं है असल में, और हम समझ रहे हैं कि हमें आता है, तो हम जो दुआ मांग रहे हैं ना, हम बिल्कुल सही दुआ मांग रहे हैं, जैसे मांगनी चाहिए वैसी मांग रहे हैं, हालांकि ऐसा भी नहीं होता, ठीक है, हम दुआ ही सही नहीं मांग रहे होते। दूसरी चीज इस्तिग़फ़ार, इस्तिग़फ़ार कैसे इस्तिग़फ़ार करते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व अतूबु इलैह, ये तो इस्तिग़फ़ार पढ़ लिया आपने, लेकिन क्या जो गुनाह कर चुके हैं उन गुनाहों के ऊपर नदामत भी दिल में है कि नहीं है, या उसको जो है वो जमाने की जरूरत समझ करके हम कर रहे हैं, करते चले जा रहे हैं और साथ साथ पढ़ते चले जा रहे हैं अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व अतूबु इलैह, भाई गुनाह को गुनाह समझ ही नहीं रहे, क्योंकि गुनाह को गुनाह मानते ही नहीं है, समझ ही नहीं रहे उसको, तो ये तो इस्तग़फ़ार नहीं होता ना, या ये तो मुसीबत है हमारी कि हम तोते की तरह कोई अल्फाज पढ़ लेने को समझते हैं कि हक़ीक़त भी हमें हासिल हो गए, हालांकि गुनाह को गुनाह ही नहीं समझ रहे, मान ही नहीं रहे उससे, यानी नादिम ही नहीं हो रहे और पड़े चले आ रहे इस्तग़फ़ार 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 इस्तग़फ़ार, ठीक है ना, तो ऐसे इस्तग़फ़ार से फिर इस्तग़फ़ार नहीं होता, ठीक है। तो भाई गुनाहों का तो इल्म हासिल कर रहे पहले बंदा है कि गुनाह है क्या, मेरी जिंदगी में कौन कौन से गुनाह है जो कि मैं कर रही हूँ, राइट, और उनके ऊपर मुझे क्या करना चाहिए, कैसे नादिम होना चाहिए, राइट, उसको छोड़ना कैसे, ठीक है, तब कहीं जाकर के इस्तग़फ़ार होगा ना, तो ये सब तो हम नहीं कर रहे होते। और तीसरी चीज जो है वो फराइज के ऊपर अमल, अब फराइज क्या है, नमाज पढ़ना फर्ज है ना भाई, और जो है वो रोजे रखना रमजान के जो है ना वो फर्ज है, और जकात देना फर्ज है, और हज करना फर्ज है, ठीक है ना, अच्छा और कोई फर्ज नहीं है, नहीं भाई और भी बहुत सारे फराइज हैं, गुनाहों को छोड़ना भी तो फर्ज होता है ना, राइट, झूठ को छोड़ना भी फर्ज होता है, और बहुत सारे फराइज हैं, ठीक है ना, सिर्फ ये पांच, ये तो अरकान दीन है जो के फर्ज भी है, ठीक है ना, तो हमें तो फराइज का नहीं पता, तो हम कौन से फराइज का अमल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बात ये है कि ये जो तीन काम है ना, कहने को तो बड़े आसान है लेकिन हम इन तीनों का हमारे पास इल्म ही नहीं है ना, ठीक है, تو اس وجہ سے ہم یہ تین کر ہی نہیں پاتے. تو بھائی جب تین کر ہی نہیں پا رہے ہو تو پھر کہاں سے اللہ تعالیٰ کی مدد آنی شروع ہو جائے گی؟ تو بھائی صرف یہ نہیں کہ ہم مانگتے چلے جائیں مانگتے چلے جائیں, استغفار پڑھتے چلے جائیں پڑھتے چلے جائیں, نہیں صرف یہ نہیں, بلکہ ان کا علم حاصل کریں. دعا کیسے مانگی جاتی ہے؟ اس کا علم حاصل کریں, علم کے ساتھ دعا مانگیں, پھر اس کے بعد استغفار, گناہوں کا علم حاصل کریں, پھر گناہوں سے استغفار کریں, تب استغفار ہوگی. فرائض کا علم حاصل کریں, پھر اس کے بعد فرائض کے اوپر عمل کر سکیں گے, ورنہ نہیں کر سکیں گے. اسمپشنز کی بنیاد پر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, آپ بتائیے ان سب چیزوں کے بارے میں, ہر ٹاپک کو ڈیٹیل سے آپ سیکھتے چلے جائیں, آپ کو پتہ چلتا چلا جائے گا. ابھی بیٹھ کر کے ہم 9:31 ہو گئے ہمارے یہاں. ٹھیک ہے, تو آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں, ٹھیک ہے, جو کہ سب سے آسان دعا ہے, کہ اے اللہ یہ تینوں جو کام کرنے کے ہیں نا, یہ آپ میرے لیے آسان بنا دیجئے اور مجھے سکھلا دیجئے. ٹھیک ہے نا, وہ اسباب میرے لیے پیدا فرما دیجئے, مہیا کر دیجئے, کہ جن کے ذریعے سے جو ہے نا مجھے یہ تینوں باتیں سمجھ میں آ جائیں. میں چاہتی ہوں کہ مجھے آپ کی مدد مل جائے, میں آپ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی, میں کسی قابل نہیں ہوں آپ کی مدد کے بغیر, میں آپ کی مدد کے بغیر جو ہے نا وہ ایک انچ آگے نہیں بڑھ سکتی, مجھے آپ کی مدد چاہیے, اور اس مدد کے لیے جو جو چیزیں ضروری ہیں نا, اے اللہ آپ ان کا بندوبست فرما دیجئے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنے, اس کے لیے کوئی پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس دعا کے لیے. ٹھیک ہے نا, یہ ابھی آپ کو سکھا دی, اب جو ہے نا بس آپ کریں اور آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے کیسے اسباب مہیا کرتے ہیں, اور ان اسباب کو جب اللہ تعالیٰ مہیا کرے نا, تو اس کے بعد پھر ان کو اگنور نہ کریں, ان کے ساتھ جو ہے نا پھر وہ یعنی اہمیت والا معاملہ کریں, اہمیت دیں ان کو, اور پھر ان کو یوز کریں فار دا بیسٹ آف یور. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہم کلاس ختم کرتے ہیں. واخر دعوانا ان الحمدللہ. السلام علیکم.